حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین عشقم امام حسین جانم امام حسین
اعوذ بالله من الشیطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين ابي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون صدق الله العلي العظيم ایک دفعہ بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وآل محمد خدا و تبارک و تعالیٰ کے شکر کے ساتھ ان مجالس اعضاء کے سلسلے کو آغاز کرتے ہیں کہ پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عالم ارواح میں جب ہمارے وجود کو عدم سے ایجاد کیا ہے تو ہمارے نفوس میں ان تمام صلاحیتوں کو عجین بنا کر خلق کیا کہ یہ روح ایسی ہے کہ جو محبت حسین کو حمل کر سکے. پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے اس مدرسہ حسینی کے دروازے کو کھول کر ہماری سانسوں کو ایک ایسے بزم میں تنفس کرنے کی توفیق عطا کی ہے کہ جہاں پر کسی اور کی نہیں بلکہ کربلا والوں کی خوشبو ہے. پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنی حسرتوں کو حقیقتوں میں تبدیل کر سکیں. وہ حسرت کے جو انسان کے نفوس سے اپنی آواز کو بلند کر کے امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتی ہے کہ یا مولا اے امام حسین یا لیتنا کنا معکم اے کاش ہمارے مولا ہم آپ کے ساتھ ہوتے. فنفوز فوزا عظیما اور ایک ہم عظیم کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے ہیں. یہ وہ حسرت کی صدا ہے کہ جو ہمارے نفوس نے امام حسین علیہ السلام کی جانب بڑھائی ہے اور جب پروردگار نے ان صداؤں کو سنا ہے توجہ سے جملہ سنیے گا جب خداوند عالم نے ان صداؤں کو سنا ہے تو اس حسرت کو حقیقت میں بدلنے کے لیے پروردگار کی جو مشیت ٹھہری کہ ایسے تمام نفوس کو کسی ایسے مقام پر بٹھا کر تعلیم دیا جائے کہ جہاں پر سخنوار کوئی اور نہیں بلکہ حسین ہوں گے, جہاں پر معلم کوئی اور نہیں بلکہ امام حسین کے بھیجے حبیب ہوں گے, ایک ایسی بزم کے جس کو فرش عزا کہتے ہیں, ایک ایسی بزم کے جو عام فرش نہیں ہے. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ جب بھی کہو یہ نہ کہو کہ میں مجلس عزا کے لیے جا رہا ہوں، کہو کہ میں کربلا جا رہا ہوں. آپ یہاں پر آئے ہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام نے جب طلب کیا ہے ان نفوس کو کہ جن کی صدا اس طرف بڑھی کہ جہاں پر پروردگار کی مشیت یہ ٹھہری کہ یہ ایسی ارواح ہیں کہ جن کو میں نے عدم سے جب ایجاد کر کے وجود عطا کیا ہے، تو یہ وہ ہیں کہ جو بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں شامل ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو اس چیز کو تحمل کرنے، تمام علوم آل محمد سے فیض یاب ہونے کی صلاحیت کرتے ہیں. ان کو کہیں اور نہیں بلکہ ان کو فرش اعضاء پر لے آیا جائے، اور ذکر سید الشہداء کے ذریعے سے ان کے قلب کی ایسی آبیاری کی جائے کہ جس کے نتیجے میں کوئی اور نہیں بلکہ حسینی خوشہ اگتا ہے. پروردگار کا شکر ہے کہ پروردگار نے ہم لوگوں کی اس حسرت کو حسرت نہیں رہنے دیا، ہماری سانسوں کو ایک مرتبہ پھر توفیق عطا کی، دوبارہ سے ہمارے تنفس کو توفیق عطا کی کہ ہم کسی اور کی بزم میں نہیں بلکہ مدرسہ حسینی میں قدم رکھ سکیں. یہ وہ مدرسہ ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو وادی مقدس ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور کے پاس سے گزرے ہیں تو جب اللہ تعالیٰ نے صدا دی ہے کہ اے موسیٰ کہ یہاں پر میں ہوں، انی انا اللہ، کوئی اور نہیں بلکہ تم خدا کی صدا سن رہے ہو، اور حضرت موسیٰ جب بڑھ رہے ہیں آگے تو پروردگار کیا فرماتا ہے، فخلانا علیک، اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دو، انک بالوادی المقدس طوا، تم کسی عام وادی میں نہیں ہو بلکہ پاک وادی میں ہو، تم کوہ طور پہ ہو، تم اپنے اللہ سے کلام کرنے کے لیے آئے ہو. عجیب حسن نہیں ہے، عجیب خوبصورتی نہیں ہے کہ جہاں پر پروردگار توفیق عطا کرے کہ جہاں کسی اور کے کوہ طور پہ نہیں بلکہ جہاں اپنے انسان نالین اتار کے وادی مقدس پر آ کر بیٹھے، اللہ اسے فرش عزا بنا دے، حسین اسے کربلا بنا دے. درود پڑے محمد والے محمد. کیونکہ یہاں پر کسی اور کا تو ذکر ہے نہیں، یہاں پر اگر ذکر ہے تو سید الشہداء کا ذکر ہے. اگر یہ کائنات کا ذرہ ذرہ مشغول ہے تو کسی اور کے ذکر میں نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کے ذکر میں مشغول ہے. کوشش کی کہ گزشتہ سالوں کی طرح ہمیشہ جب بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو بھیک اپنی جھولی میں امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ سے یا امیر المومنین کے دسترخوان سے چننے کی موقع ملا اور جس طرح سے چن سکے وہ آپ لوگوں تک منتقل کیا جا سکے، جو امام حسین علیہ السلام نے ہماری جھولی میں ڈالا وہی آپ لوگوں تک منتقل کیا جا سکے. تو کوشش ہمیشہ یہ رہی ہے کہ کسی ایک مفہوم کو لے کر آپ کی خدمت میں اس کے بارے میں ایک سیر حاصل گفتگو کی جا سکے. ہدایت کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، حیات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، امامت کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، محبت کو آپ کی خدمت میں بیان کیا، ایک کلمے کو لیا جائے اور بہرحال ہمارے پاس جتنا بھی وقت ہے وہ سارا محدود ہے، محدود وقت کے اندر جس قدر ممکن ہو سکے آپ لوگوں کی خدمت میں اس مفہوم کو بیان کرنے کی کوشش کی جا سکے. اس دفعہ جو موضوع آپ لوگوں کی خدمت میں انشاءاللہ اسی دی ہوئی بھیک سے منتقل کرنے کی، اپنے پاس سے کچھ نہیں ہے، انہی کی عطا ہے، انہی کی بھیک ہے جو ہماری جھولیوں میں انہوں نے ڈالی، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آپ لوگوں تک اس کو منتقل کر سکے. موضوع جس کا انتخاب کیا وہ عقل ہے، عقل بشری اور قیام امام حسین علیہ السلام. آپ غور کریے کہ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ کو بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ درود پڑے محمد والے محمد پر. ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے درود پڑے محمد والے محمد. اس کی جو پہلی وجہ جو موضوع کے انتخاب کی ہے وہ یہ کہ آپ غور کریے کہ انسان نے امام حسین علیہ السلام کی اس بزم کو، کربلا کو عشق کا نام دے کر ماں ورائے عقل بنا دیا. اس کے اوپر بہت سارے شعر بھی لکھے گئے اور عشق کے موضوع کو بیان کیا گیا. بے خطر کود بڑا آتش نمرود میں عشق، اس طرح کے بہت سارے اور اشعار علامہ اقبال سے مختلف اور شعراء سے، کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام کی کربلا کو عشق سے نامگزاری کیا گیا، کہا کہ یہ امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا ہے وہ عشق کا تعلق ہے، عشق سے تعلق رکھتا ہے، عشق انسان کو ماورائے عقل لے جاتی. بہت سارے ایسے اشعار بیان کیے گئے، بہت ساری ایسی ابیات کو بیان کیا گیا، بہت سارے ایسے قصیدے کو لکھا گیا، بہت سارے ایسے مفاہیم کو بیان کیا گیا کہ جہاں پر انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے. کہا گیا کہ بھئی یہ عشق کی میدان ہے، عشق کی وادی ہے،
اور بہت سارے اس طرح کے مفاہیم کو عشق سے جوڑ کر ماورائے عقل کر دیا ہے کہ جو انسان کی عقل میں نہیں آتا، کہ جس کی وجہ سے انسان اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا۔ بہت ساری کوششوں کے باوجود کہا کہ یہ عشق کی وادی ہے، بس پتہ نہیں ہم لوگ اس کے اندر قدم رکھ پائیں گے یا نہیں رکھ پائیں گے۔ یہ عشق کی وادی ہے، نہیں معلوم کہ ہم لوگوں کو اس کے اندر داخل ہونے کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ عشق کا کہنے کے بعد کہا گیا کہ ابھی یہ ماورائے عقل ہے، اور بس عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے، عقل ہے محو تماشائے لب بام۔ عقل جو ہے وہ آتش نمرود میں جو کود گیا وہ عشق ہے، جبکہ عقل جو ہے وہ محو تماشا ہے، ابھی تک لب بام کھڑی ہے، ابھی تک فکر کر رہی ہے، ابھی تک سوچ رہی ہے کہ مجھے یہاں پر کودنا ہے، پروردگار کی اطاعت کرنی ہے یا اطاعت نہیں کرنی۔ بس یہاں پر جب کربلا کو بھی عشق کا نام دیا گیا، اور عشق کے نام دینے کی وجہ سے انسان کے جب عقل کے اندر نہیں سما سکا، ہم لوگ بزم کربلا میں آ گئے، لیکن چونکہ عقلی پیمانوں کے مطابق کربلا کو بیان نہیں کیا گیا اور عشق کے ساتھ بیان کیا گیا، ہم لوگوں نے اس کو صرف احساسات کا جامہ پہنایا، اور وہیں پر احساسات کے اظہار کے بعد امام حسین علیہ السلام کی بزم سے خارج ہو گئے۔ جب تک مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں ہر اقدام عقل کامل اور کمال عقل کے مطابق تھا، چونکہ آپ غور کریے کہ جب خداوند عالم نے اس مخلوق کو خلق کیا اور کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین، خداوند عالم اپنے آپ کو مبارکباد دیتا ہے کہ اس نے کس قدر خوبصورت مخلوق کو خلق کیا ہے، کس قدر خوبصورت مخلوق کو خلق کیا، پروردگار خود مبارکباد دے رہا۔ اس کے اندر فرق کیا باقی مخلوقات میں اور انسان میں؟ باقی تمام مخلوقات میں خداوند عالم نے حس کو رکھا، نمو کو رکھا، تولید کو رکھا، بہت ساری صفات کو رکھا، جس صفت کو صرف اور صرف انسان کو عطا کیا گیا وہ عقل ہے۔ عقل کے ذریعے سے خداوند عالم نے انسان کو ممتاز کر دیا، پروردگار نے باقی تمام مخلوقات سے جدا کر دیا، کہا اے انسان تم پتھر نہیں ہو، ایسا نہیں کہ تم پتھر ہو کہ جہاں پر پڑا رہے وہیں پر پڑا رہے گا، اس سے آگر کہیں حرکت نہیں کر سکے گا، نہیں، میں نے تمہیں حرکت عطا کی۔ میں نے کہا پروردگار آپ نے تو حرکت حیوان کو بھی عطا کی، کہا حیوان کو حرکت عطا کی لیکن اس کو توہم عطا کیا، عقل عطا نہیں کی، تمہیں عقل عطا کی، کہ جس کے نتیجے میں جب تم اس عقل کو کمال عقل کے ساتھ جوڑتے ہو، جب عقل کامل بن جاتی ہے، تو تم اپنے امام کو کوئی اور نہیں بلکہ امام علی کو پیشوا بناتے ہوئے ان کی اتباع میں مشغول ہو جاتے ہو۔ جب تم نے عقل کو اپنا، چونکہ حجت باطنی ہے ہمارے پاس، اگر انسان اپنی عقل کے پیمانوں کو استعمال نہ کرے، وہ عجیب بات یہ ہے بلکہ خوبصورت بات یہ ہے کہ انسان اپنے خدا کو بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ میں ایک خدا کو مانتا ہوں، توجہ ہے آپ لوگوں کی، ایک دفعہ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ بھائی انسان تو اپنے خدا کو پھر ثابت نہ کر سکے۔ میرے پاس اگر کوئی ملحد آ گیا اور آ کے کہا کہ میں پروردگار کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، میں خداوند عالم کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، میرے لیے خدا کو ثابت کر دو، میں کہوں گا دیکھو کہ قرآن میں پروردگار نے یہ لکھا ہے، وہ کہے گا پہلے خدا کو ثابت کرو اس کے بعد قرآن کو ثابت کرو۔ میں کہا دیکھو نبی نے یہ کہا ہے، کہا پہلے خدا کو ثابت کرو بعد میں اس کی نبوت کو، اس کے بھیجے ہوئے نبی کو ثابت کرو۔ جب تک میں خداوند عالم کا اس بات نہیں کروں گا، تب تک کہ میں قرآن کو ثابت نہیں کر سکا، میں نبی کو ثابت نہیں کر سکا، میں حجت کو ثابت نہیں کر سکا۔ بس پروردگار نے ہم لوگوں کو ایک ایسی صفت عطا کی ہے کہ جس کو حجت باطنی کہا گیا، اور کہا کہ یہ میں تمہیں عقل عطا کر رہا ہوں کہ جس کے ذریعے سے میں تمہیں سزا اور جزا دوں گا۔ بس پتہ یہ چلا کہ اگر میں نے کربلا کو اپنے عقل کے پیمانوں سے نہ سمجھا، اس عقل کے طریق سے نہ سمجھا، اپنی عقل کو کربلا میں داخل نہ کر سکا، تو مطلب یہ ٹھہرا کہ میں کربلا کو احساسات کی نظر سے ضرور دیکھوں گا، میں کربلا کو اپنے ان جذبات کی نظر سے ضرور دیکھوں گا، لیکن عقلی بنیادوں کے اوپر پرکھ نہیں سکوں گا۔ خداوند عالم قرآن میں کتنے مقامات پر امام حسین علیہ السلام کی تعریف فرماتا ہے، چھٹا امام امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اقرأوا سورة الفجر لأنه سورة للحسین ابن علی. امام فرماتے ہیں کہ تم اپنی نوافل میں، اپنی واجب نمازوں میں سورہ فجر کو پڑھا کرو. مولا سے پوچھا کہ مولا کیوں؟ اسحاق ابن عمار اس کا راوی ہے اور وسائل الشیعہ میں یہ روایت موجود ہے، شیخ حرِ عاملی نے اس کو نقل کیا ہے. چٹے امام نے جب فرمایا تو اسحاق ابن عمار نے کہا کہ مولا کیوں میں سورہ فجر کو اپنی نوافل اور اپنے فرائض کے اندر کیوں پڑھا کروں؟ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کیوں کہ سورہ فجر سورہ امام حسین ہے. کہا اچھا مولا، میں نے اگر سورہ فجر کو پڑھ لیا اپنے نوافل میں، اپنی واجب نمازوں میں سورہ فجر کی تلاوت کر لی، تو پروردگار کیا عطا کرے گا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کانا مع الحسین ابن علی فی درجتہ من الجنہ. جو سورہ فجر کو اپنی واجب نماز یا نافلہ نماز میں پڑھے گا، خداوند عالم، چھٹے امام، پانچویں امام سے بھی دہلوی نے نقل کی اسی مضمون کی روایت، کہا کہ جو بھی سورہ فجر کو اپنی نافلہ نماز اور واجب نماز میں پڑھے گا، پروردگار جنت میں اس کو امام حسین کے ساتھ رکھے گا. فی درجتی ہی من الجنہ، یعنی جو امام حسین علیہ السلام کا درجہ ہے جنت میں، اسی درجے کے ساتھ جنت میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رکھے گا. جب میں نے یہ روایت پڑھی میں بڑا حیران ہوا کہ سورہ فجر میں ایسا کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اس قدر اس کی اہمیت، کہ پانچویں چھٹے امام سے یہ روایت ہمارے پاس موجود ہو. اعلام و الصفات من المؤمنین میں دہلوی نقل کرے، وسائل الشیعہ میں شیخ الرعاملی نقل کرے، پانچویں امام سے بھی روایت، چھٹے امام سے بھی ایک ہی مضمون کی روایت ہمارے پاس موجود، کہ تم اپنی واجب نماز اور نافلہ نماز میں سورہ فجر کو اگر ادا کرتے ہو تو پروردگار تمہیں جنت میں امام حسین علیہ السلام کے درجے کے ساتھ معشور کرے گا. میں نے جب سورہ فجر کی تلاوت کرنا شروع کیا، غور کریے گا، توجہ سے سنیے گا، پروردگار سورہ فجر کی آیات پہ کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر، قسم ہے کس کی؟ فجر کی. ابھی صرف معنی کر رہا ہوں، صرف اس کا جو ترجمہ ہے اس کو بیان کروں گا، ابھی ہم لوگ تفسیر کی طرف نہیں جا رہے، چونکہ چاہ رہا ہوں کہ آج مقدمے کی مجلس ہے، آپ لوگوں تک اس مضمون اور اس موضوع کی اہمیت کو انشاءاللہ تعالی منتقل کر سکوں، اور پھر اس کے اوپر ہم لوگ ایک کوشش کریں کہ سیر حاصل گفتگو کریں، عقل کی اقسام کو بیان کریں، عقل کے استعمال کو بیان کریں، کربلا والوں کی عقل کس طرح سے استعمال کی گئی، کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے وہاں پر عقل کو جھنجھوڑنا چاہا کہ کسی طریقے سے تمہاری اگر عقل بیدار ہو جائے. وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، یہ وہ انسان، یعنی اگر عقل انسان کی بیدار ہو جائے تو وہ ہر قسم کا لباس اتار کے کسی اور لباس کو نہیں بلکہ امام حسین کے لباس کو زیبتن کرے گا. وہ جو انسان نے بیدار ہونا، یعنی اس کی عقل نے بیدار ہونا، اگر عقل بیدار ہو گئی تو ملحد نہیں رہے گا، اگر عقل بیدار ہو گئی تو سنی سنائی پر نہیں چلے گا، کسی سے سن لی تو اسی طریقے سے سننا شروع کر دیا، اگر عقل بیدار ہو گئی تو کسی اور کی نہیں بلکہ علی کی امامت میں آئے گا، اگر عقل بیدار ہو گئی تو کسی اور جگہ پہ نہیں بلکہ کربلا میں موجود رہے گا. بس اب غور کریے کہ وہاں پروردگار نے شروع کیا، والفجر وليال عشر والشفع والوتر، قسم ہے کس کی؟ فجر کی. قسم ہے کس کی؟ شفع اور وتر کی، یعنی پروردگار قسمیں کھا رہا ہے دو دو کی اور ایک ایک کی. شفع کہتے ہیں دو کو اور وتر کہتے ہیں ایک کو. نماز وتر بھی جو پڑھی جاتی نماز تہجد میں، وہ بھی ایک رکعت ہوتی، اسی وجہ سے اس کو نماز وتر کہا جاتا. واللیل اذا یسر، اور اس رات کی قسم ہے کہ جو ختم ہو رہی ہے، جو صبح میں تبدیل ہو رہی ہے. الفی ذالک قسم لذی حجر، یہ جو پروردگار نے چار قسمیں کھائی ہیں، جہاں پر خداوند عالم کبھی کہتا ہے کہ میں فجر کی قسم کھا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے شفع کی قسم کھا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے وتر کی قسم کھا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے اس رات کی قسم کھا رہا ہوں، کبھی کہتا ہے ولیال عشر، میں ان دس راتوں کی قسم کھا رہا ہوں. پانچویں آیت سورہ فجر میں خداوند عالم کہتا ہے کہ کیا آیا ان دس راتوں میں صاحبان عقل کے لیے یہ قسم کھا لینا کافی نہیں ہے؟ لذی حجر یعنی صاحبان عقل، صورت ہے امام حسین کی، پروردگار بھی اسی ترجمے کے مطابق چاہ یہ رہا ہے کہ دس راتوں کو عقل کے ذریعے سے سمجھ لو، اگر عقل کے ذریعے سے سمجھ لیا جذبات اور احساسات کے لباس کو اتار کے عقل کے انسانی لباس کو پہنو گے تو اپنے آپ کو کہیں اور نہیں کربلا میں محسوس کرو گے. اگر تم اپنے جذبات اور احساسات کے لباس کو اتار کے عقل کے لباس کو زیب تن کرو گے تو ان میں سے ہو جاؤ گے کہ جو اپنے بچے کے سر کو اٹھا کے پھینک کے کہتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ حسین کی راہ میں دے دے واپس نہیں لیتے. ان کی خداوند عالم قرآن میں کتنی جگہ پہ کہتا افلا یتدبرون افلا یعقلون افلا تعقلون, کیا تم تعقل نہیں کر رہے, خداوند عالم کی نشانیوں کو نہیں دیکھ رہے, کیوں نہیں اس قرآن میں تدبر کرتے, کیوں نہیں اس قرآن میں تعقل کرتے, یہ خدا بلا کس طرف رہا ہے, یہ عقل ہے کیا, عقل کہتے کسے ہیں, عقل کے معنی کیا ہیں, عقل کی اقسام کون سی ہیں, وہ کون سی عقل ہے کہ جو ہمیں کربلا لے جائے, وہ کون سی عقل ہے کہ جو حبیب کو حبیب نہیں رہنے دیتی حبیب حسین بناتی ہے, وہ کون سی عقل ہے کہ جو حر کے پاس جیسے ہی آئی ہے تو حر بن کے علیہ السلام بھی بن گئے, وہ کون سی عقل ہے, وہ کون سی قسم کی عقل ہے. میں اس عقل سے ابھی تک کربلا کو دیکھ نہیں سکا, مسئلہ یہ ہوا میں نے ابھی تک یہ دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام کے احساسات ہیں کربلا میں, امام حسین علیہ السلام کے جذبات ہیں کربلا میں, امام حسین علیہ السلام کا گریہ دیکھا میں نے, تشنگی دیکھی میں نے, اکبر کا بھیجنا دیکھا. مجھے اس چیز کا یقین ہے, بلکہ میرا عقیدہ ہے کہ خداوند عالم نے کمال عقل, جملہ غور سے سنیے گا, خداوند عالم نے کمال عقل پر حسین کو خلق نہیں کیا بلکہ کمال عقل بنا کر حسین کو خلق کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام یا امیر المومنین علیہ السلام کو خداوند عالم نے حق پر خلق کیا ہے, خداوند عالم نے حق بنا کر خلق کیا ہے کہ جو بھی اس چیز کا تصور کرنا چاہتا ہے کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے, اس کا عمل عقل کے مطابق ہے یا نہیں ہے, اپنا مقایسہ اس کمال عقل کے ساتھ کرنا شروع کر دے. جس قدر سعی کرتا چلا جائے گا کمال عقل کے ساتھ, عقل کامل بنتا چلا جائے گا, اسی قدر عقل کامل بنے گا. بس بتائیے چلا کہ جب تک ہم لوگ کربلا کو عقل کے ذریعے سے نہیں سمجھیں. دوسری وجہ کہ جو اس موضوع کا انتخاب کیا, اب غور کریے کہ جب یزید نے تخت سلطنت کو سنبھالا, خلافت کہنا شاید درست نہ ہو, جب سلطان بنا, جب بادشاہت اس نے اس مسند بادشاہت کے اوپر آیا, دو قیام ہوئے یزید کے خلاف, دو قیام ہیں, ایک قیام کے جو امام حسین علیہ السلام کا ہے اور ایک قیام عبداللہ ابن زبیر نے کیا. توجہ سے سنیے گا, ایک قیام کے جو امام حسین علیہ السلام کا, امام حسین علیہ السلام بہت تاریخ آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہے, اس وجہ سے اس کے اوپر میں وقت زیادہ نہیں لگاؤں گا, صرف ایک منٹ میں آپ لوگوں کے ذہنوں کو صرف متوجہ کر کے آگے بڑھوں گا. امام حسین علیہ السلام کو بلایا مدینہ کے والی نے بلایا اور کہا کہ بھائی آپ بیعت کریے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. امام نے وہاں پر اس کی علت اور وجہ کو بھی بیان کیا کہ ہم لوگ معدن الرسالہ ہیں, ہم لوگ مختلف الملائکہ ہیں, ہمارے گھر ملائکہ آتے جاتے ہیں, ہم رسالت کی کان ہیں, ہم لوگ ہدایت کرنے والے ہیں, اور یزید کون ہے, یزید وہ رجل ہے کہ جو فاسق ہے, فاجر ہے, شارب الخمر ہے, قاتل النفس المحترمہ ہے, وہ ایسا ہے کہ جو فسق و فجور کرتا ہے, گناہوں کو انجام دیتا ہے, بہت سارے ایسے اعمال کو انجام دیتا ہے. مثلی لا یبایع مثلہ یزید, میرے جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کا اعلان کر دیا. جیسے ہی قیام کا اعلان کیا امام علیہ السلام نے مدینہ کو چھوڑا, اور مدینہ کو چھوڑ کر امام علی مقام 28 رجب کو مدینہ چھوڑتے ہیں اور مکہ تشریف لے آئے. جب مکہ تشریف لے آئے, حج کا قصد کیا, غور کریے گا عقل کامل کی ان تمام اعمال کو کہ کس طریقے سے عقل کے میزان پر امام نے اپنے قیام کا اعلان کیا. کوفہ سے 18,000 خطوط امام علیہ السلام کو مکہ میں ملتے ہیں. جیسے ہی مکہ میں ملے, پتہ چلا کہ امام کو مکہ میں حرم خدا میں قتل کرنے کا ارادہ کیا. امام نے اپنے اس احرام کو کہ جو عمرہ تمتع کیا, حج تمتع کے احرام کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا, اور عمرہ مفردہ میں تبدیل کرنے کے بعد وہاں سے 8 ذی الحجہ کو کوچ کر گئے. امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو وہاں سے کوچ کرتے ہیں کوفہ کی جانب. 18,000 خطوط امام کے پاس آئے. امام علیہ السلام وہاں سے راستے میں بہت ساری منازل ہیں, بہت ساری منزلوں کو طے کرتے ہوئے کربلا پہنچے, اور کربلا پہنچنے کے بعد ایک دن کا جو وہاں پر مارکہ ہے کہ جو عاشور کا مارکہ, اور عاشور کے مارکے میں سب کی شہادت ہو جاتی. امام نے قیام کیا ایک یا ڈیڑھ دن کا وہ مارکہ کہ جہاں پر امام علیہ السلام نے جنگ کی, اور جنگ کرنے کے نتیجے میں سب کے سب شہید ہو گئے. ایک وہ قیام ہے کہ جو عبداللہ ابن زبیر نے کیا. عبداللہ ابن زبیر کہ جو زبیری خلافت کا خلیفہ بنا بعد میں, 61 ہجری سے لے کے 73 ہجری تک عبداللہ ابن زبیر نے حکومت کی. فلسطین میں حکومت کی, اردن میں حکومت کی, مصر پہ حکومت کی, شام پہ حکومت کی. شام یعنی دمشق کے علاقوں کے علاوہ حمص جو بھی بہت زیادہ معروف ہوا پیچھے, جس کو حمص بھی کہا جاتا ہے, حمص پر حکومت کی. بہت سارے اس طرح کے اور علاقوں کے اوپر عبداللہ ابن زبیر نے حکومت بنائی. کتنے سالوں کے لیے؟ 61 ہجری سے 73 ہجری تک, یعنی تقریباً 12 سال تک عبداللہ ابن زبیر قیام کیا یزید کے خلاف اور حکومت بنانے میں کامیاب ہو گیا. لیکن آج بھی اگر کسی کی وجہ سے خداوند عالم بھی عطا کرتا ہے تو اس کا نام حسین ہے. یزید کے خلاف قیام کیا, اور قیام کرنے کے نتیجے میں ایک یا ڈیڑھ دن کا مارکہ, اور آج تک چپے چپے کے اوپر امام حسین علیہ السلام کا ذکر. وہ بھی یزید کے خلاف قیام کرتا ہے, 12 سال حکومت کرتا ہے, لیکن کہیں پر اس کا ذکر نہیں. اس کی وجہ ہے, آپ غور کریے کہ یہاں پر انسان کو سمجھ آتی ہے کہ عقل کا سمجھنا کتنا ضروری ہے. عبداللہ ابن زبیر نے مکہ میں آ کے پناہ لی, امام حسین علیہ السلام نے جا کر مکہ میں پناہ لی. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ بیت اللہ کی حرمت تار تار ہو جائے گی. امام حسین علیہ السلام نے اپنے احرام کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کر کے مکہ سے کوچ کیا تاکہ بیت اللہ کی حرمت باقی رہے. ادھر جب حسین ابن نمیر حملہ کرتا ہے یزید کے کہنے پہ مکہ میں, اور وہاں پر آ کے گولے برسائے جاتے ہیں, وہاں پر عبداللہ ابن زبیر کی عقل یہ کہتی ہے, توجہ سے سنیے گا جملے جو بیان کرنا چاہ رہا ہوں, عبداللہ ابن زبیر کی عقل یہ کہتی ہے کہ جو افراد کعبہ کی لگی ہوئی آگ کو بجھا بھی رہے ہیں ان کو بھی منع کر رہا ہے کہ کعبہ کو آگ لگے رہنے دو, اس سے لوگوں کے احساسات یزید کے خلاف زیادہ بڑھ گئیں گے. عقل کامل یہ کہتی ہے کہ کعبہ کی حرمت باقی رہے. عقل ناقص یہ کہتی ہے کہ کعبہ کو آگ لگی رہے. عقل کامل یہ کہتی ہے کہ بیت اللہ کی حرمت کا باقی رہنا ضروری, میں کوچ کر جاؤں. عقل ناقص یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنے مفاد کی خاطر کعبہ کو بھی آگ لگا دیکھنا, اگر دیکھنا پڑے تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. عقل کامل یہ کہتی ہے کہ میرے پاس 72 بھی ہوں گے تو زمانے پر محیط ہو جاؤں گا. عقل ناقص یہ کہتی ہے کہ جب تک بڑا لشکر نہ ہوگا جیت نہ پاؤں گا. عقل کامل یہ کہتی ہے کہ چراغ بجھا کے تمام شریفوں کو جمع کر لوں گا. عقل ناقص یہ کہتی ہے کہ کشتیاں جلا کے مجبور کر دوں گا. عقل کامل یہ کہتی ہے کہ کوئی رذیل کربلا میں باقی نہ رہ جائے. عقل ناقص یہ کہتی ہے کہ اپنے مفاد کی خاطر اگر لوگوں کو مروانا بھی پڑ جائے تو مروا دوں گا. عقل کامل یہ کہتی ہے کہ اگر خدا کے دین کی حفاظت اکبر کے ذریعے سے ہو تو میرا اکبر بھی قربان ہے. عقل ناقص یہ کہتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی بجا کر عبید اللہ ابن حر جوفی بن کے قیامت تک کے لیے لعنت کھانی ہے. عقل کامل یہ کہتی ہے, توجہ سے سنتے جائیے, عقل کامل یہ کہتی ہے کہ اگر ابرہہ بھی آ گیا کعبہ کی جانب تو میں اور ابو طالب کھڑے ہیں. جب عقل کامل نے یہ کہا تو پروردگار نے اسی کعبہ کی حفاظت کے لیے ابابیل کو بھیج دیا. عقل ناقص نے یہ کہا کہ کعبہ کو آگ لگی رہے کہ اسی وجہ سے میری حکومت بنے گی. خداوند عالم نے تب بھی کعبہ پر حملہ ہوا, ابابیل کو نہیں بھیجا. پتا یہ چلا کہ اگر عقل کمال تک پہنچ جائے پروردگار کی نصرت بھی آتی ہے چاہے ابابیل کی شکل میں ہو, اور اگر عقل ناقص رہ جائے تو بڑا لشکر ہونے کے باوجود کعبے کو آگ لگ جاتی ہے. کس قدر اہم ہے کہ انسان اس عقل کو سمجھ لے. امام حسین علیہ السلام کا کیا گیا ہر وہ عمل کہ جو عقل کے تمام موازین کے مطابق اترتا چلا گیا, جو بھی اس عقل کے قریب ہوتا چلا گیا, امام حسین اس کو جان بناتے چلے گئے. جو بھی عقل کے موازین کے مطابق ہوتا چلا گیا, امام حسین نے اس کو دور نہیں رہنے دیا, زمین سے اٹھا کر سینے کے ساتھ لگایا ہے. بس پتا یہ چلا کہ اگر میں عقل کے مطابق نہ سمجھ سکا, میں اگر عقل کو نہ سمجھ سکا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے احساسات کے ساتھ زندگی کو گزار دوں, میں اپنے جذبات کے ساتھ زندگی کو گزار دوں, اور وہ جو عقل خداوند عالم بار بار کہہ رہا کہ قرآن میں تعقل کرو, قرآن میں تم تدبر کرو, قرآن میں تم فکر کرنا شروع کرو, وہ فکر نہ کر پاؤں. بس موضوع کا انتخاب اسی وجہ سے ہے کہ عقل حسین یہ کہتی ہے کہ اگر خدا کا دین میرے قتل سے بچتا ہے, یا سیوف خزینی, اے تلواروں آؤ اور آ کر میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اور ابن سعد کی عقل نے یہ کہا ہے, ابھی صرف کلمہ عقل استعمال کر رہا ہوں, انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے جدا کرنے کی. ابن سعد کی عقل یہ کہتی ہے کہ اگر حسین کا ساتھ دے دیا تو رے کی حکومت ہاتھ سے چلی جائے گی. کس قدر فرق ہے. امام حسین علیہ السلام نے بلایا, امام حسین نے شب عاشور بلایا, شب عاشور بلا کے کہا کہ دیکھو تم جانتے نہیں ہو میں کون ہوں. کہا جانتا ہوں. کہا کون ہوں. کہا زہرا کے لال حسین ہیں آپ. کہا جانتے ہو کون ہوں. کہا ہاں جگر گوشہ بتول ہیں آپ. کہا جانتے ہو کون ہوں. کہا جانتا ہوں امام حسین ہیں آپ. کہا میرے قتل سے باز آ جاؤ. وہ آگے کیا کہتا ہے, کہتا ہے مولا رے کی حکومت. امام حسین کیا کہے, امام حسین کہتے ہیں اگر مجھے قتل نہیں کرو گے مدینہ میں تمہیں میں باغات دوں گا. جس طرح کی اس کی عقل عقل مادی تھی ویسے ہی امام حسین نے چاہا کہ کسی طریقے سے حجت خدا کے قتل سے روک لوں. کہتا ہے مولا رے کی حکومت. امام حسین نے کہا مدینہ میں باغات, جنت کا وعدہ. میں حسین تم سے وعدہ کرتا ہوں جنت میں لے کے جاؤں گا. عقل عمر سعد نے کیا کہا کہ وہ ادھار ہے مولا یہ نقد ہے. مولا یہ نقد ہے. اس کی عقل نے کہا نا, اس کی عقل نے کہا مولا یہ نقد ہے, مولا وہ ادھار ہے. کہا مجھے قتل نہ کرو, اگر تم نے مجھے قتل کیا تو تم اس رے کی حکومت کے چند دانوں کے علاوہ گندم کا کوئی خوشہ یا دانہ چکھ نہ سکو گے. جانتا ہے کون ہے, پہچانتا ہے کون ہے. لیکن عقل عمر ابن سعد کیا کہتی ہے کہ اے سب لوگوں گواہ رہنا کہ سب سے پہلا میں تھا کہ جس نے اللہ کی قربت کی خاطر خیام حسینی کی طرف پہلا تیر چلایا ہے. بس یہ کون سی عقل ہے, کون سی عقل ہے کہ جو حبیب نے مظاہر کو کہتی ہے کہ دیکھو اگر کوفہ میں رہ گئے امام حسین کا ساتھ نہ دے سکو گے. کون سی عقل ہے کہ جو کسی انسان کو خولی بنا دے. کون سی عقل ہے جو کسی انسان کو مسلم ابن اوسجا بنا دے؟ کون سی عقل ہے جو کسی انسان کو شمر بنا دے؟ کون سی عقل ہے جو کسی انسان کو زہیر بنا دے؟ وہ کون سی عقل ہے؟ کس قدر اہم ہے یہ عقل عزیز. ایک شخص آیا پانچویں امام امام باقر علیہ السلام کے پاس. مل کر بلند آواز سے درود پڑھیں محمد والے محمد. آگے کہتا ہے کہتا ہے مولا ان علی جار, مولا میرا ایک ہمسایا ان علی جار یکثر فی الصلاۃ والحج والصیام, مولا بہت کثرت کے ساتھ حج کرتا ہے, مولا بہت کثرت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے, بڑا نیک انسان ہے. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا کیف کان عقلہ, یہ بتاؤ کہ اس کی عقل کیسی. پانچویں امام نے کہا نے کہا مولا بہت نمازیں پڑھتا ہے, بہت روزے رکھتا ہے, بہت حج کرتا ہے. امام نے کہا کیف کان عقلہ, اس کی عقل کیسی. تو آگے سے وہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ وہ جس ہمسائے کی میں بات کر رہا ہوں لیس لہ عقل, مولا اس کے پاس عقل نہیں ہے. کہتا ہے امام علیہ السلام نے مجھے کہا کہ اگر اس کے پاس عقل نہیں ہے تو اس کے یہ تمام اعمال خدا تک پہنچ ہی نہیں رہے. پروردگار ہے یہ کیا ہے جو مجھے باقی تمام مخلوقات سے اشرف بنا رہے. پروردگار ہے یہ کیا ہے. روایت میں معصوم فرماتے ہیں کہ کلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, درود پڑھے محمد والے محمد پر, رسول خدا نے اپنے تمام اصحاب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اصحاب نے پوچھنا شروع کیا کہ اے رسول خدا یہ کیسا ہے کہ آپ جس طرح کا سوال ہوتا ہے اگر سوال ایک ہی ہو تو شخص کو دیکھ کر مختلف جواب کیسے دیتے ہیں. باقی رسول خدا معصوم سے روایت کہتا ہے رسول خدا نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولہم, ہم لوگ انبیاء کے گھرانے والے ہیں, ہم لوگ نبی ہیں, ہم لوگوں کو پروردگار نے حکم دیا ہے کہ ان نکلم الناس, لوگوں سے بات کرنا شروع کریں. کیسے؟ علی قدر عقولہم, ان کی عقل کے مطابق بات کرنا شروع کریں. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ جب نبی نے بھی بات کرنی ہے, امام حسین نے بھی بات کرنی ہے تو عقل کے مطابق. اگر عقل کو نہ سمجھ پاؤں گا تو کس کے مطابق امام حسین بات کر رہے ہیں؟ عقل کو سمجھنا ضروری. ایک اور روایت شیخ کلینی باب عقل والجہل کے اندر بیان کرتے ہیں, پہلا باب اصول کافی کا, اس میں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم سے کسی نے پوچھا, معصوم سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ اول خلقت کیا تھی. تو مولا نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ العقل, خداوند عالم نے جس کو سب سے پہلے خلق کیا ہے وہ کچھ اور نہیں بلکہ عقل ہے. مولا پھر کیا ہوا؟ فقال له اقبل, اس عقل کو پروردگار نے کہا میرے قریب آؤ, عقل قریب آ گئی. ثم قال له اجبر, اس عقل کو پروردگار نے کہا دور چلی جاؤ, وہ دور چلی گئی. پھر پروردگار اپنی عزت و جلالت کی قسم کھاتا ہے, روایت کے الفاظ ہیں, پروردگار اپنی عزت و جلالت کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم ہے کہ میں تمہاری ہی وجہ سے کسی کو سزا دوں گا اور تمہاری ہی وجہ سے کسی کو جزا دوں گا. یہ عقل ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند عالم نے سزا اور جزا دینی. میں نے جب اس کی دیکھنا شروع کیا کہ علماء نے کیا بیان کیا, اس کی روایت کی تفسیر کو کیا بیان کیا, تو اول ما خلق اللہ العقل, کہیں پر معصوم فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ القلم, کہیں فرماتے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نور نبی کا یا جابر, کہ پروردگار نے جو سب سے پہلے خلق کیا وہ آپ کے نبی کا نور تھا اے جابر, سب سے پہلے جو خلق کیا وہ قلم تھا اے جابر, جب خداوند عالم نے سب سے پہلے خلق کیا وہ عقل ہے اے جابر. اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ عقل ہو, قلم ہو, قلب ہو, اگر نور ہو تو یہ کسی اور کے نہیں, یہ وہی اول خلقت ہے کہ جس کو ہم نور آل محمد کہتے ہیں. بس پتہ یہ ٹھہرا کہ جب خداوند عالم نے عقل کو خلق کرنے کے بعد کہا میرے قریب آؤ اور وہ عقل قریب آ گئی, پھر کہا ثم قال له اکبر, کہ مجھ سے دور چلی جاؤ, وہ دور چلی گئی, تو پروردگار نے جس کو اپنی اطاعت کے ساتھ خلق کیا ہے اس کو کوئی اور نہیں بلکہ رسول اور آل رسول کہتے ہیں، اور جو جو اطاعت کے ساتھ ان کے قریب ہوتا چلا گیا اس کو کوئی اور نہیں بلکہ سلیمان منا اہل البیت کہتے ہیں۔ جملہ تبدیل کر کے کہوں، خداوند عالم نے جس کو عقل بنا کر خلق کیا اس کو ولی کہتے ہیں، اور جو ولی کی اطاعت میں اپنی عقل کو کمال عطا کرنے میں کامیاب ہو گیا اس کو سلیمان منا اہل البیت کہتے ہیں۔ درود پڑے محمد والے محمد۔ تو کس قدر اہم یہ ہمارے پاس عقل، کتنی روایات میں عقل کے مقابلے میں جہل، عقل کے مقابلے میں تاریکی، عقل کے مقابلے میں ظلمات۔ عزیزوں، میں اس عقل کے ذریعے سے کربلا کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں عقل حبیب نے مظاہر کو سمجھنا چاہتا ہوں، میں عقل شمر سے دور جانا چاہتا ہوں، اظہار برات کرنا چاہتا ہوں، میں اظہار برات کر کے عقل کی وادی کے ساتھ خود کو مطمئن کر کے نفس مطمئنہ کے ساتھ مل کر فی درجۃ الحسین رہنا چاہتا ہوں۔ میں تو خدا سے دعا ہی یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پروردگارہ مجھے اگر تو جنت میں بھی داخل کر تو باب الحسین سے داخل کرنا۔ پروردگارہ اگر عقل عطا کی، اس عقل کو کمال اور رشد عطا کر کے کسی اور کے سفینے پہ نہیں بلکہ سفینہ حسین پہ سوار ہونا چاہتا ہوں۔ سفینہ حسین پہ سوار ہو کے کہ جو اوسع بھی ہے، جو اسرع بھی ہے، جو تیز رفتار بھی ہے، جو اتنی کشادہ ہے کہ نوح کی کشتی کی طرح نہیں ہے کہ چند جوڑے آ سکیں، حسین کی کشتی اتنی وسیع ہے کہ اگر کوئی حر جیسا بھی آنا چاہے تو یہ ایسی کشتی بھی کریم ہے کہ اس کو جگہ دے کر حسین کے سینے کے ساتھ لگنے کا موقع دیتی ہے۔ میں اپنی عقل کو رشد دینا چاہتا ہوں۔ آئیے، آج پہلی محرم ہے، توسل کرتے ہیں خدا سے، اس بیوی کا واسطہ دیتے ہیں۔ اس دفعہ ہمیشہ کی طرح سوچا کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مدینے کا ودا ہے، چونکہ پہلی محرم عموماً وہ پڑھا جاتا ہے، لیکن اس دفعہ اس امید کے ساتھ انشاءاللہ یہ سال سال ظہور ہے، سال ظہور امام زمان ہے، اول محرم کو امام زمانہ کو پرسا دیتے ہیں، ان کی جدہ زہرا کا، وہ بی بی کے جس کے واسطے سے خداوند عالم کائنات کی مشکلات کو حل کرتا ہے، واسطہ دیتے ہیں امام زمانہ کو ان کی اس جدہ کا کہ جو یہ کہتی دکھائی دیتی ہیں کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیام، زہرا پہ اتنی مصیبتیں ٹوٹی ہیں کہ اگر روشن دنوں پہ ٹوٹتی تو وہ تاریخ راتوں میں تبدیل ہو جاتی۔ آئیے، آج پہلی محرم واسطہ دیتے ہیں خداوند عالم کو، پرسا دیتے ہیں امام زمانہ کو کہ اے امام زمانہ، اس دنیا میں ظلم عام ہو چکا، مظلوم کی فریاد یقیناً آپ تک پہنچ رہی ہے، پروردگارہ تجھے واسطہ دیتے ہیں اس بی بی کا کہ جس کے بارے میں تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب گئی ہیں گھر سے نکلی ہیں تو کمر سیدھی ہے، سر کے بال سیاہ ہیں، لیکن جب واپس آتی ہیں تو کمر خمیدہ ہے، سر کے بال سفید ہو چکے۔ کسی نے پوچھا، اے زہرا، آپ پر ایسی کیا قیامت ٹوٹی، آپ پر ایسی کیا مصیبت آئی کہ آپ کے سر کے سارے بال سفید ہو گئے، آپ کے اوپر کون سی ایسی مصیبت آئی کہ جس کی وجہ سے آپ کی کمر خمیدہ ہو گئی؟ تو جانتے ہیں کہ بی بی جواب کیا دیتی ہیں، بی بی جواب دیتی ہیں کہ دیکھو، میں میں وہاں کھڑی یہ کہتی رہی کہ میرا بابا محمد ہے، اس نے مجھے جھوٹ بولنا نہیں سکھایا، میں فاطمہ بنت محمد ہوں، میں جھوٹ نہیں بولنے۔ اجرکم علی الزہرا، آئیں واسطہ دیں اس بی بی کا کہ جس کو مدینہ میں اپنے بابا پہ گریہ نہیں کرنے دیا گیا، واسطہ دیں اس بی بی کا کہ جس درخت کے نیچے بیٹھتی تھیں، امام نے کہا نا بی بی آپ اس درخت کے نیچے بیٹھ کے گریہ کیا کر لیجیے۔ مدینہ والوں نے درخت کو کاٹ دیا، بی بی اپنے بابا کی قبر پہ آئیں اور آگے کہتی ہیں بابا آپ کی امت مجھے آپ پر گریہ بھی نہیں کرنے دیتی۔ مولانا نے دور ایک بیت الحزن بنایا کہ بی بی آپ وہاں جا کے گریہ کریں، بی بی وہاں پر گریہ کرتی تھی، پھر بھی آ کر شکایت کرنے لگے کہ اے مولا اے علی آپ بی بی سے کہیے یا دن میں گریہ کریں یا رات میں گریہ کریں۔ کہا کہ ہمیں ہمارے آرام میں خلل آتا ہے۔ بی بی جا جا کر اپنے بابا کی قبر پہ بار بار اپنی مصیبتوں کو بیان کرتی ہیں، واسطہ دیتے ہیں اس وقت کا، اے پروردگارا تجھے بی بی کی اس مصیبت کا واسطہ دیتے ہیں کہ جب کچھ لوگ آ گئے اور آ کر بی بی کے دروازے پہ کہا کہ علی کو ہمارے حوالے کر دیں، اگر علی کو ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم اس گھر کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی نے کہا معلوم ہے کہ اس گھر میں کون رہتا ہے، اس گھر میں محمد کی بیٹی فاطمہ رہتی ہے۔ کہا کہ وہ انکان چاہے فاطمہ ہی کیوں نہ اس گھر میں ہو، اس گھر کو ہم پھر بھی آگ لگا دیں گے۔ اے پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں اس وقت کا جب کنفس آگے بڑھتا ہے، اے دروازے کو آگ لگاتا ہے، اے بی بی دروازے کے پیچھے موجود ہے، ایک ظالم آگے بڑھ کے دروازے کو ایسی ٹھوکر مارے، اے بی بی در دیوار کے درمیان آ جائے، اے بی بی جب تک شہید نہ ہوئی ایک ہاتھ پہلو سے نہ ہٹتا تھا، اے معلوم تھا کہ بابی بھی پشت در موجود ہے، اے لیکن ایسے زور لگانا شروع کیا، اے بی بی نے صدا بلند کی، اے یا فضہ خزینی، اے فضہ میری مدد کو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ اجرکم اللہ، اے آگے بڑھے، آگے بڑھ کے مولا علی کے گلے میں جیسے ہی رسی ڈالی ہے، اے شیخ عباس قمی بیت الاحزان میں کہتے ہیں بی بی آگے بڑھی ہے، اے مولا کے کمر بند کے اوپر ہاتھ رکھا ہے، ایسا ہاتھ رکھا کہ چھوڑتی نہیں ہے، ایک بہت زیادہ کوشش کی امیر المومنین کو کھینچا گیا، بی بی چھوڑ نہ رہی تھی۔ شیخ میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، اے مجھے پتا ہے اگر کوئی ہڈی بھی ٹوٹ جائے اس کے جڑنے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے لیکن اتنی تکلیف نہیں ہے، لیکن مجھے معلوم ہے جب پسلی ٹوٹتی ہے ہر سانس کے ساتھ تکلیف ہوتی ہے، اور میں گریہ کر رہا ہوں، اے بی بی پسلیاں ٹوٹنے کے بعد 95 دن کیسے گزارے؟
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔